تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ مریم چل رہی ہے اور اس میں بھی سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا بیان فرمایا ہے جو چیزیں خرق عادت کے طور پر اللہ رب العزت نے صادر فرمائی. یوں تو دنیا میں اللہ رب العزت نے ہر چیز کو کسی نہ کسی سبب کے تحت رکھا ہے. ہر چیز دنیا میں ہوتی ہے کسی ذریعے سے ہوتی ہے، کسی سبب سے ہوتی ہے. اللہ تعالی چاہتے تو ہر چیز اسی طرح ہو جاتی کہ بغیر سبب کے ہوتی، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا کو دار الاسباب بنایا. دار الاسباب کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی سبب نہ ہو اس وقت تک کوئی چیز وجود پذیر نہیں ہوگی. لیکن اللہ تعالی تو قادر مطلق ہیں، وہ کسی سبب کے اور قاعدے کے محتاج نہیں. اللہ رب العزت نے بہت سارے کام ایسے کیے تے لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ اصل چیز تو دنیا میں یہی ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے بہت سارے کام وہ بھی کر دکھلائے جو صرف اپنی قدرت کاملہ سے، اپنی کن فیکون سے، کہ اللہ نے کہا کہ ہو جاؤ ہو جائے گا، ایسے کر کے دکھلائے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی. ضابطہ یہ ہے کہ انسان کی پیدائش، کسی بھی جاندار کی پیدائش، نر اور مادے کے ملاپ سے پیدا ہوتی ہے، مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کسی قاعدے کے محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ ضابطہ تو یہ ہے لیکن ہم ہر طرح سے قدرت کاملہ رکھتے ہیں. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس طریقے کی اپنی جو قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں ان کا بیان فرمایا ہے. یہاں پر ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی اور نبی بھی ایسے کہ خلیل اللہ جن کا لقب تھا. خلیل اللہ کے معنی ہیں اللہ کے دوست، جن کا لقب مقرر ہوا. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں نبی در نبی، نبی در نبی چلے ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ اللہ کے دوست جن کا لقب خلیل اللہ ہے، جن کا اتنا اونچا مقام ہے کہ آج ہم قربانی کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس یادگار کے طور پر کرتے ہیں جو انہوں نے اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل میں بغیر کسی تأمل کا عمل کیا تھا. اولاد میں بھی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، نمرود نے آگ میں ڈالا، تو اللہ رب العزت نے اس آگ کو باغ بنا دیا، سرسبز و شاداب باغ بنا دیا. لیکن عجیب بات ہے کہ والد ان کے بت تراش تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. ان کے جو والد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، جن کا نام تھا آزر، وہ بت تراش بھی ایسے زبردست بت تراش تھے کہ اپنے زمانے کے اور اپنے علاقے کے مشہور ترین بت تراشوں میں ان کا نام ہوتا تھا، بت بنایا کرتے تھے. تو باپ تو بت تراش اور اتنا زبردست بت تراش کہ دنیا میں اس کے نام کا چرچا تھا، اور بیٹا اللہ کا ایسا مقرب بندہ بنا کہ اللہ کا دوست بن گیا، اتنے اونچے درجے کے نبی بن گئے. آپ دیکھیں اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو عجیب بات نظر آتی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بت تراش کے بیٹے ہیں، باپ بت تراش. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں فرعون تھا. فرعون کو آپ دیکھو کتنا بڑا سرکش کہ وہ یوں کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب تم میں ہوں. ان کی جو بیوی ہیں وہ ایمان لے آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر، ان کی بیوی ایمان لے آئی. جس وقت مناظرہ ہو رہا تھا فرعون کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، مقابلہ ہو رہا تھا، وہ جو قرآن کریم میں واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے عصا ڈالی تو عصا جو ہے وہ اژدہا بن گیا، تو اس نے بھی فرعون نے بھی بڑے بڑے بت تراش ان کو بلا لیا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلا لیا. اس وقت جب مقابلہ ہو رہا تھا تو فرعون کی جو بیوی تھی وہ دعائیں مانگ رہی تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کے لیے، اپنے شوہر کی ناکامی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں، موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں. تو شوہر اتنا بڑا مخالف، اتنا بڑا دشمن، اور بیوی وہ ایمان لے آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی، اپنی قوم کو بدفعلی اور بدکاری کے اوپر روکنے کے لیے آئے، کیونکہ ان کی قوم جو تھی بدفعلی میں مبتلا تھی. ان کی بیوی وہ دشمنوں کے ساتھی تھیں، کفار کی ساتھی تھیں. اللہ کے نبی ہیں لیکن ان کی بیوی جو ہیں وہ دشمنوں کے ساتھی. قرآن کریم میں واقعہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب فرشتے بھیجے حضرت لوط علیہ قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے، تو اللہ تعالی نے حکم دیا حضرت لوط علیہ السلام کو، آپ اپنے خاندان والے اور اہل ایمان کو لے کر بستی سے باہر آ جائیں، اور پیچھے مڑ کر مت دیکھیے گا کہ پیچھے آپ کی قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہاں آپ نے فرمایا کہ البتہ تمہاری جو بیوی ہیں وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہوں گی، کیونکہ وہ کفار کے ساتھی تھی. تو آپ دیکھیے کہاں اللہ کے نبی ہیں، کتنے اونچے مقام والے ہیں، اور گھر کے اندر کون کون لوگ آ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو تو سینے سے لگا رہے ہیں، حضرت صہیب رومی کو اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں، حضرت سلمان فارسی کو اپنے قریب رکھتے ہیں، لیکن ابو جہل اور ابو لہب آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں، آپ کی بستی کے لوگ ہیں، ان سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، قتل کے اوپر انعام مقرر کیے جا رہے ہیں، ان کے اوپر سورہ وطب نازل ہو رہی ہے. پتہ یہ چلا کہ ایمان محض اللہ کی دولت سے نصیب ہوتا ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، یہ کوئی خاندانی میراث نہیں ہوتی، یہ کوئی خاندانی سلسلہ نسب کی طرح سلسلہ نہیں چلا کرتا ہدایت کا کہ انسان کو ہدایت مل جائے. نہیں، ہدایت اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جو اس میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے. آپ دیکھیے جس وقت غزوہ بدر ہوا، اس غزوہ بدر میں ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے ساتھ لڑ رہا ہے، ایک مسلمان ہو گیا دوسرا مسلمان نہیں ہوا. تو ایمان اللہ تعالی نسب کی طرح نہیں چلاتے، ایمان اور ہدایت اللہ رب العزت اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں. اس کے لیے محنت بھی کرنی پڑتی ہے، کوشش بھی کرنی پڑتی ہے، اپنی نسلوں کو ہدایت پر رکھنے کے لیے، اپنے بچوں اور اپنے خاندان کو ہدایت پر رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. آدمی یہ سوچ کر نہ فارغ ہو کہ چونکہ میرا پورا گھرانہ بڑا نیک ہے لہذا بچے بھی نیکی کے اوپر گامزن ہوں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. جب تک کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو کے اوپر محنت نہ کی جائے، ان کے اوپر وقت نہ لگایا جائے، ان کے لیے قربانیاں نہ دی جائیں، اس وقت تک وہ بچے اور وہ گھر والے راہ راست پر نہیں آتے. ورنہ انسان اسی گھمنڈ میں مبتلا رہتا ہے کہ ہم جو ہیں ہم بڑے نیک ہیں، ہمارا ماحول اچھا ہے، تو بچے بھی ایسے ہی بن جائیں گے. بن ضرور جائیں گے لیکن محنت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اسی لیے فرمایا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیق النبیا، اور آپ یاد کیجئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، ذکر کیجئے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی کتاب میں، انہ کان صدیق النبیا، کہ بے شک وہ صدیق ہیں، نبی ہیں. اذ قال لی ابی ہی، صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صدیق کی تعریف کیا ہے؟ صدیق کہا جاتا ہے، مختلف اقوال ہیں صدیق کی تعریف میں، صدیق کہتے کس کو ہیں. پہلا قول تو یہ ہے کہ صدیق اس کو کہا جاتا ہے جس نے عمر میں کبھی جھوٹ نہ بولا، جس نے عمر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، سچا پکا صاف انسان، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے جھوٹ نکلتا نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ہجرت کا سفر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرما رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. دوران سفر، جس وقت ہجرت شروع کی، سفر شروع فرمایا، آپ حضرات نے پڑھا ہوگا کہ چاروں طرف دشمن کے ہرکارے دوڑ رہے تھے، اور انعام مقرر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے پر. ہر شخص ان کے تعاقب میں تھا، جان کا زبردست خطرہ تھا. بڑے مشکل حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تھے اور جا کر غار میں پناہ لی تھی. جب یہ سفر کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، تو راستے میں ایک آدمی مل گیا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دوست تھا، کوئی جاننے والا تھا. سلام دعا ہوئی. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان کہ اس نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ لیا کہ یہ کون ہے تو میں کیا جواب دوں گا کہ یہ کون ہے. چنانچہ اس نے پوچھ لیا کہ یہ آپ کے ساتھ جو یہ صاحب ہیں یہ کون ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان کہ میں سچ بولوں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں تو ان کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، لوگ قتل نہ کر دیں، جان کے دشمن نہ ہو جائیں، اور اگر جھوٹ بول دوں تو جھوٹ کیسے نکلے، صدیق لقب ہے، زبان سے جھوٹ نکلتا ہی نہیں ہے. اس پریشانی میں تھے. تو جب اللہ تعالیٰ انسان کی نیت صحیح ہوتی ہے، انسان ارادہ کرتا ہے گناہ سے بچنے کا، تو اللہ کی طرف سے بھی نصرت بھی بہت ہوتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان پر یہ جملہ جاری ہو گیا کہ حاضر رجلو یہدین السبیل، یہ آدمی ہیں ہمارے ساتھ، یہ ہمیں راستہ بتلاتے ہیں. حاضر رجلو یہدین السبیل، یہ وہ آدمی ہیں جو ہمیں راستہ بتلاتے ہیں. تو وہ ان کا دوست سمجھا کہ یہ ان کا کوئی گائیڈ وائڈ ہیں جو ان کو راستہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں یہ آخرت کا راستہ دکھلانے کے لیے آئے ہیں. تو اس خوبصورتی کے ساتھ وہ نکل گئے. تو صدیق کا معنی ہوتے ہیں کہ جس نے عمر میں کوئی بھی جھوٹ نہ بولا ہو، یہ ایک قول ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اعتقاد میں، اپنے عقیدے میں، اپنی زبان میں اور اپنے عمل میں سچا ہو، وہ انسان صدیق ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اس کا عقیدہ، اس کی زبان اور اس کا عمل، وہ بالکل ایک ساتھ چلتے ہوں، یعنی کوئی اس کے اندر کوئی اونچ نیچ نہ ہو، یہ نہ ہو کہ زبان سے کہہ کچھ رہا ہے، عمل اس کا کچھ اور ہے، عقیدہ کچھ اور ہے، عمل اس عقیدے کے خلاف ہے، ایسے نہ ہو. بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں، صدیقیت جو ہوتی ہے اس کے اللہ رب العزت نے درجات مختلف رکھے ہیں صدیقیت کے. اصل صدیق تو وہ ہوتے ہیں جو نبی اور رسول ہوتے ہیں، وہ سچے ہوتے ہیں. سچے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ کبھی جھوٹ بولتے ہیں، نہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہو سکتا ہے. عام انسان جو ہیں ان سے تو گناہ بھی ہو سکتا ہے، ان سے جھوٹ بھی نکل جاتا ہے، ان سے ناجائز کام کا امور بھی سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں نہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، وہ معصوم ہوتے ہیں. اس لیے ہر نبی اور رسول صدیق تو ضرور ہوتا ہے، جو بھی نبی اور رسول ہوگا وہ صدیق لازمی ہوگا. لیکن ہر صدیق کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، صدیق ہیں لیکن نبی نہیں ہے، صدیق ہیں، اللہ نے ان کا لقب صدیق رکھا ہے اور ایک ایسا اونچا مقام رکھا ہے جس کے معنی آتے ہیں کہ قول اور عمل میں انسان کے کوئی تضاد نہ ہو، جیسا زبان ایسا عمل، جیسا عقیدہ جیسا ظاہر ویسا اس کا باطن، یہ ہے صدیق. تو اس کا مطلب یہ فرمایا قرآن کریم نے حضرت مریم علیہ السلام کو بھی صدیقہ کا لفظ فرمایا کہ وہ امہ صدیقہ، کہ ان کی جو ماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہیں وہ صدیقہ ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں وہ نبی نہیں، جمہور کے قول کے مطابق نبی نہیں ہیں، لیکن ان کا لقب بہرحال صدیق ہے۔ تو فرمایا کہ انہ کان صدیقا نبیا، کہ وہ صدیق ہیں نبی ہیں۔ اذ قال لی ابیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنك شیئا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اپنے والد کو کہ یہ بت تراش ہیں، اور اپنی قوم کو یہ دیکھا کہ عجیب لوگ ہیں کہ جس کو میرے پتھر، جن پتھروں سے میرے باپ بت بناتے ہیں قوم اس کو پوچھتی، یہ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسا ان کا خدا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے اور خود ہی اس کو پوجنے بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے کہا اپنے والد کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال علی ابی ہی، کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو، یا ابتی، اپنے والد کو کہا کہ لما تعبدو، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، ما لا يسمع ولا يبصر، جس کو نہ آج جو نہ سن سکتا ہو اور نہ دیکھ سکتا ہو، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ آپ کے کوئی کام آ سکتا ہو، آپ کے کام بھی کوئی نہیں آ سکتا، سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، کسی مصرف کا نہیں، اس کو کیوں عبادت کرتے ہو؟ اپنے والد سے کہا، یا ابت، ہی کہا اپنے والد کو، اے میرے باپ، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس ایک خبر ہے، مالم یاتی کا، جو خبر آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی ایمان کی خبر، توحید کی خبر، وحدانیت کی خبر۔ فرمایا کہ میرے پاس ایک علم ہے جس کی خبر آپ کے پاس نہیں، فتبعنی، اپنے والد سے کہا میری پیروی کیجئے، آپ اس دین کے معاملات میں، اس توحید کے معاملے میں آپ میری پیروی کیجئے، اہدی کا صراطن سویا، تاکہ میں آپ کو سیدھا راستہ دکھلا دوں۔ یا ابتی، پھر انہوں نے کہا اپنے والد سے، یہ یا ابتی کا لفظ جو ہے یہ ایک ایسا جملہ عربی زبان کا ہے کہ جب کسی کو بہت محبت اور پیار سے پکارنا ہو، اپنے بڑے کو، باپ والد کو پکارنا ہے، تو اس کے لیے یا ابتی کا لفظ بولا جاتا ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ محترم، احترام کے ساتھ اپنے والد کو کہا جا رہا ہے۔ لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی پیروی مت کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ بے شک شیطان جو ہے وہ تو اپنے رب کا نافرمان ہے۔ یا ابتی، اپنے والد کو فرمایا کہ ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں آپ کو عذاب نہ چھو جائے، کہیں آپ کو عذاب نہ اللہ کا مل جائے اللہ کی جانب سے، فتکون للشیطان ولیا، اگر ایسا ہو گیا کہ آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی عذاب پہنچ گیا تو آپ کا ساتھی پھر شیطان ہوگا، یعنی آپ نے اگر بت پرستی نہ چھوڑی، آپ نے اگر بتوں کی پوجا پاٹ نہ چھوڑی، آپ نے اگر ان پتھروں کو بنانا نہ چھوڑا، تو آپ اور شیطان ساتھی ہوں گے، آپ اور شیطان ساتھی ہوں گے، شیطان اللہ کا دشمن ہے تو آپ بھی اللہ کے دشمن ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو حشر شیطان کا ہو وہ حشر اللہ تعالیٰ آپ کا بھی کر دے۔ فتکون للشیطان ولیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ شیطان کے دوست بن جاؤ، شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ یہ انہوں نے کی اپنے والد کو نصیحت۔ آپ دیکھیے، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے انسان کی زندگی کا، کہ آدمی کے بڑے، آدمیوں کے بزرگ کسی غلط راستے کے اوپر اگر کاربند ہوں، غلط راستے کے اوپر چل رہے ہوں، اور ان کا چھوٹا، اور وہ چھوٹے میں بھی چھوٹا، وہ جو اولاد ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، وہ کس طریقے سے اپنے والد کو ٹوکے۔ ایک طرف والد کا احترام بھی ہے، ایک طرف اس کی عظمت بھی ہے، ایک طرف اللہ رب العزت نے ان بڑوں کا احترام بھی رکھا ہے، اس کی بھی فرضیت ہے، دوسری طرف اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، اللہ رب العزت کا پیغام ہے، قرآن پاک اور احادیث کی تعلیمات ہیں، آپ ان میں سے کس کو ترجیح دو گے، کس طریقے سے بات کرو گے؟ ان آیات سے یہ ادب پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے بڑوں سے بات کرے تو بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اس کو یہاں انہوں نے نصیحت کی اپنے والد کو، یا ابتی، یا ابتی، یا ابتی کا لفظ جو ہے اپنے باپ کو، اپنے بڑوں کو انتہائی محبت کے ساتھ پکارنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے والد جب روضہ اقدس پہ حاضر ہوتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، انتہائی متبع سنت اور سنتوں پر بڑی سختی کے ساتھ عمل کرنے والے صحابہ کرام میں سے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب اپنے والد کی قبر پر سلام پیش کرتے تھے، الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ، پھر سلام پیش کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، السلام علیکا یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اپنے والد کے مزار پر جاتے، روزے پر جاتے تو کہتے تھے السلام علیکا یا ابتا. تو یا ابتا کا لفظ جو ہے یہ بڑے احترام کے ساتھ، ایک بڑی محبت اور احترام کے ساتھ بولنے والا جملہ ہے. تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا روزے پہ تشریف لے جاتے تو یوں کہتے تھے السلام علیکم، السلام علیکا یا ابتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انتہائی محبت کے ساتھ یہ لفظ بولنے کے لیے اور احترام کے ساتھ بولنے کے لیے یہ نصیحتیں کی. نصیحتوں کا حاصل یہ ہوا کہ اپنے والد کو یہ کہا کہ آپ پیروی شیطان کی نہ کیجئے، بات پوری کر دی، پیروی شیطان کی نہ کیجئے، مسئلے کی بات بھی بتلا دی کہ شیطان جو ہے اپنے رب کا دشمن ہے، نافرمان ہے. آپ مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جو عذاب شیطان کو پہنچے وہ عذاب آپ کو نہ پہنچ جائے. یہ باتیں سن کر ان کے والد نے کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. والد نے کہا کہ ابراہیم، اے ابراہیم بیٹے ہیں، کہا کہ اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے اعراض کرنے والے ہو، میرے معبودوں سے منہ پھیرنے والے ہو؟ لئن تنتہی، انہوں نے اپنی حیثیت میں بات کی کیونکہ والد تھے، کہا کہ لئن تنتہی اگر تم باز نہ آئے اس توحید کے پیغام سے، لارجمنک تو میں تم کو ضرور بھی ضرور سنسار کروں گا پتھر مار کے، وہجرنی ملیا اور تم میرے پاس سے نکل جاؤ یہاں سے، ایک طویل عرصے کے لیے، ایک مدت دراز کے لیے میرے پاس سے دور ہو جاؤ. ڈانٹا ان کو کہ تم نے مجھے نصیحت کی اور میری ان باتوں پر تم نے روک ٹوک کی جو کام میں نہیں کرتا، میرے آبا اجداد سے چلا رہا ہے بتوں کی پوجا پاٹھ، بتوں کا تراشنا، ہم کب سے یہ کام کر رہے ہیں، تم آج آ کر ہمارے بچے ہو کر، ہمارے چھوٹے ہو کر تم ہمیں نصیحتیں کر رہے ہو. قال السلام علیکا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آپ پر سلامتی ہو. یہاں پر سلامتی کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب سلامتی کا یہ ہے کہ سلام کے معنی آتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو آتے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب تم سے کوئی جاہل آدمی بات کرے، جاہل کا مطلب یہ کہ ان پڑھ انسان بات کرے، اور ایسی بات کرے جو اس کا کوئی سر پیر نہ ہو، تو اس کو کہہ دو کہ السلام علیکم، یعنی اس سے بات چیت سے اعراض کرو، اس سے بحث الجھو مت، اس سے بات چیت مت کرو، الجھو مت اس انسان سے. تو ایک مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ میرے بڑے ہو، مجھے جو بات کہنی تھی میں نے آپ کو اپنی بات کہہ دی، السلام علیکم، میں اب بحث نہیں کروں گا آپ سے. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے. اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ السلام علیکم یعنی کسی انسان کے اوپر سلامتی کی دعا کرنا. تو اگر یہ مانا لیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ الجھنا مراد نہیں، الجھنا مقصد الجھنا نہیں ہے اپنے والد سے، اور یہ سمجھ کر گفتگو کی جا رہی ہے کہ میرے والد جو ہیں وہ اپنے رب کے نافرمان ہیں، اس بات کا ترجمہ لے کر اگر ترجمہ کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام علیکا، ابا جان السلام علیکم، میں آپ سے الجھنا نہیں چاہتا، میں نے آپ کو اپنی بات پوری بیان کر دی. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ السلام علیکم کا کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو، مطلب یہ ہے کہ یہ دعا دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی فکر عطا فرما دے، دین کی فہم عطا فرما دے. ایک مطلب اس کا یہ، جس طرح ہم جب سلام کرتے ہیں ایک انسان دوسرے انسان کو سلام کرتا ہے، سلام کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. یہ مطلب ہے اس کا. اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، یہودیوں کو اور نصرانیوں کو تم سلام سے ابتدا مت کرو، یعنی ان کو تم سلامتی کی دعا دینے میں پہل مت کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو غیر مسلم ہیں ہمیں ان کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہیے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافر لوگ شروع میں سلام کیا کرتے تھے اور یوں کہتے تھے السلام علیکم، سلام نہیں بولتے تھے، السلام علیکم. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے پر غور نہیں فرمایا کہ یہودیوں نے کیا جملہ کہا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی ذہین و فتین خاتون تھیں، امہات ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، انہوں نے کہا کہ ڈانٹا ان اس یہودی کو اور برا بھلا کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے غور نہیں کہ اس نے جملہ کیا کہا، اس نے جملہ سلام نہیں کہا، سام کہا. سام کے معنی ہوتے ہیں تمہارے اوپر موت ہو، یعنی بدعائیہ جملہ ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب بھی غیر مسلم سلام کیا کرے تو یوں کہہ دیا کرو وعلیکم، وعلیکم السلام مت کہا کرو، وعلیکم بول دو، تاکہ جو بدعائیہ جملہ تم اس نے کہہ دیا اس کا جواب بھی تم دے دو اس کو. تو یہاں نبی کریم، یہاں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب غیر مسلموں کو سلام کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے غیر مسلموں کو سلام کر لیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت تک در حقیقت ممانعت نازل نہیں ہوئی تھی غیر مسلموں کو سلام کرنے کی جس وقت یہ آیات نازل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غیر مسلموں کو سلام میں پہل کی، لیکن کسی ضرورت کے پیش نظر. اسی لیے علماء نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کو سلام کرنے کی کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو کوئی ضرورت اگر ہو، دینی ضرورت پیش آ جائے ان کو سلام کرنے کی، یا دنیاوی کوئی ضرورت پیش آ جائے سلام کرنے کی، تو مجبوراً ان کو سلام کیا جا سکتا ہے. اکثر آپ کسی جگہ پر گئے، کوئی غیر مسلم موجود ہے، آپ نے اس کو سلام کیا، کوئی ضرورت دنیاوی ہے یا کوئی دینی ضرورت ہے تو آپ اس کو سلام کر سکتے ہو. لیکن بلا وجہ سلام کرنا، بغیر کسی ضرورت کے، دینی اور دنیاوی ضرورت کے بغیر سلام کرنا درست نہیں ہے. اسی کو فقہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جو ہے بعد میں پھر انہوں نے اس کو سلام کرنے میں پہل نہیں فرمایا کرتے تھے. اسی طریقے سے غیر مسلموں کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت اپنے چچا کے لیے استغفار کیا تھا اور یوں کہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو ابو طالب کو کہا تھا، واللہ لاستغفرن لک ما لم انہ عنہ، کہ قسم ہے اللہ کی کہ میں اپنے چچا کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھ کو اس سے نہ روکیں. چنانچہ استغفار کرتے رہتے تھے حضرت اپنے چچا، حضرت اپنے چچا ابو طالب کے لیے. لیکن جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ نہیں ہے مومنین کے لیے اور نہیں ہے نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے، یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کرنے کو چھوڑ دیا اپنے چچا ابو طالب کے لیے. تو اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کہا اپنے والد سے کہ سلام علیکا، اپنے والد کو کہا کہ آپ پر سلامتی ہو. یہاں دو مطلب ہو گئے، ایک تو یہ کہ میں آپ سے الجھنا نہیں چاہتا، السلام علیکم، دوسرا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، آپ پر سلامتی نازل کرے. ساستغفر لک ربی، ان قریب میں آپ سے استغفار طلب کروں گا اپنے رب سے. یہاں پر بھی حکم یہی ہے کہ اس وقت تو انہوں نے اپنے والد کے لیے استغفار کی دعا مانگی، لیکن جب اللہ کی طرف سے ممانعت آ گئی تو پھر انہوں نے بھی استغفار کی دعا کو چھوڑ دیا. انہ کا نبی حفیہ، بے شک وہ اللہ مجھ پر مہربان ہے. اب دیکھیے یہاں پر کہنے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کا مکالمہ ہے، مکالمہ بھی کسی چھوٹی موٹی غلطی پر نہیں ہے، بلکہ غلطی بھی ایمان اور کفر کی غلطی ہے، اور ایسی غلطی ہے جو دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، وہ غلطی ہے. یہاں پر اللہ رب العزت اور نے جو آداب نازل فرمائے، ان آیات سے وہ آداب نکلتے ہیں. پہلا ادب یہ نکلا کہ جب کبھی انسان کو اپنے بڑے کو بات کرنی ہو، اپنے بڑوں کو ٹوکنا ہو، تو وہاں ٹوکا جائے گا جہاں اللہ کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہو. اللہ کے حکم سے بڑا کسی کا حکم نہیں ہوتا. آدمی نے اپنے والد کو دیکھا، آدمی نے اپنی والدہ کو دیکھا، آدمی نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ اللہ کے کسی حکم کی مخالفت کر رہے ہیں. ٹوکنا ضروری ہے، بتانا ضروری ہے، کیونکہ ان کے ساتھ یہی خیر خواہی ہے کہ ان کو گناہ پر مطلع کیا جائے. دوسرے نمبر پر یہ بات ضروری ہے کہ ان کا احترام بھی ضروری ہے. اللہ کے حکم کا احترام تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم پہنچا دیا جائے, اللہ کے حکم کا احترام پورا ہو جاتا ہے. بڑوں کا احترام یہ ہے کہ ان کی شان میں گستاخی نہ کی جائے, یہ بڑوں کا حکم ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنے والد سے بحث کر رہے ہیں, اپنے والد کو ڈانٹ رہے ہیں, اپنے والد کے اوپر غصہ ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ بدتمیزی سے گفتگو کی جا رہی ہے, پورے گھر کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے وہ انسان. یہ طریقہ درست نہیں ہے روک ٹوک کا, بلکہ ادب یہ ہے کہ جب کبھی بڑے سے بات ہو اللہ کا حکم پورا اس کے سامنے بتا دو, ماننا نہ ماننا اس کا کام ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک کوشش کرتے رہے کہ ایمان لے آئے, لیکن ابو طالب ایمان نہیں لے کر آئے. ابو طالب نے ایمان نہیں قبول کیا, لیکن آپ نے ان کے ساتھ کبھی گستاخی نہیں کی. آپ نے ہمیشہ ان کے ساتھ چچا کا لفظ, بزرگوں والا لفظ, محبت بھرا لفظ ہی استعمال کیا. جس وقت ابو طالب کی جان نکل رہی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے پھر ان کو دعوت دی ایمان کی. ابو طالب نے کہا, اور دوسری طرف ابو جہل بیٹھا ہوا تھا, وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ تم نے اگر ایمان کلمہ ایمان پڑھ لیا تو لوگ تم کو کیا کہیں گے. ابو طالب نے آخر میں مرتے وقت یہ کہا کہ نہیں, اگر مجھ کو اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ مجھ کو بزدلی کا طعنہ دیں گے تو میں ایمان کلمہ ایمان کہہ لیتا. یہ کہہ کر اس کی جان چلی گئی, لیکن ایمان قبول نہیں کیا. لیکن کسی مرحلے پر گستاخی نہیں کی, کسی مرحلے کے اوپر کوئی نافرمانی نہیں کی, کسی مرحلے کے اوپر اپنے بزرگوں کو ایسے الفاظ نہیں بولے جس سے ان کا دل دکھتا ہو. ہاں, اللہ کا حکم پورا بتلایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کبھی یہ مرحلہ پیش آئے کہ بڑوں کو کوئی حکم پر ٹوکنا ہو تو جتنا احترام بروئے کار لایا جا سکتا ہے اتنا احترام بروئے کار لا کر ان کو غلطی پر متنبع محبت پیار طریقے کے ساتھ تنہائی میں ان کو بتا دیا جائے. اس سے زیادہ کا چھوٹا مکلف نہیں ہے, زبردستی کرنے کا مکلف نہیں ہے. اب دیکھیے, ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی, اللہ کے نبی سے بڑا کون ہوگا؟ والد بت تراش کوئی معمولی گناہ بھی نہیں, لیکن بڑے محبت کے ساتھ یا ابتی یا ابتی یا ابتی کہہ کر ان کو بات پوری بتا دی. آخر میں یہی کہا کہ میں آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں, میں آپ کے لیے استغفار کرتا ہوں اور بس. آج ہمارے ہاں معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر خاندان کا کوئی انسان نیک بن جاتا ہے, کسی کو اللہ توفیق دے دیتا ہے نیکی کی, وہ نمازیں پڑھنی شروع کرتا ہے, دین کی فکر ہوتی ہے, تو پورے خاندان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے. وہ ایسے مصیبت بن جاتا ہے کہ نہ اگلے بنے نہ نگلے بنے. ہر مرحلے پر روکنا ٹوکنا ڈانٹنا ڈپٹنا ناراضگی قطع تعلقی, پورا خاندان کے لیے وہ ایک نیک انسان کیا بن گیا؟ وہ تو پورے خاندان کے لیے مصیبت بن گیا. یہ ہمارے ہاں کا ایک عام مصیبت, ایک مشکل ہے. آپ دیکھیں, جو لوگ نئے نئے نیک بنتے ہیں وہ خاندان کے اوپر ایک مصیبت ڈال دیتے ہیں. ماں اس سے عاجز, باپ اس سے عاجز, بہن بھائی اس سے عاجز, حالانکہ سب مسلمان ہیں. بابا بہن بھائی کافر تو نہیں ہوتے, نعوذ باللہ, مسلمان ہوتے ہیں, سب مسلمان ہوتے ہیں. چند گناہوں میں ہر انسان مبتلا ہوتا ہے, معصوم آج ہم میں سے کوئی نہیں ہے. سب گناہ میں سب مبتلا ہوتے ہیں, لیکن ان گناہوں کی وجہ سے وہ ایک ایسی مصیبت گھر میں کھڑی کر دیتا ہے, خاندان پہ کھڑی کر دیتا ہے کہ ہر انسان سوچتا ہے کہ کیا مشکل گلے پڑ گئی. آپ دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت کو آپ اٹھا کر دیکھیں, ان حضرات میں سے جو انسان ایمان لاتا تھا اپنے خاندان کے لیے رحمت بنتا تھا, راحت کا ذریعہ بنتا تھا, سب اس سے خوش ہوتے تھے, سب اس سے سکون پاتے تھے. آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم میں سے جو انسان نیک بن جاتا ہے, جس کو نیکی کی تلقین ہو جاتی ہے, پورا خاندان اس سے عاجز ہو جاتا ہے. حالانکہ کوئی غیر مسلم نہیں ہے, وہاں غیر مسلم ہوتے تھے, لیکن یہاں سب مسلمان ہیں لیکن سب عاجز ہیں. اس لیے کہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں. طریقہ سنت کا کیا ہے کہ اپنے خاندان والوں کو بات پوری بتاؤ, لیکن احترام ان کا پورا کرو. ان کے ساتھ بد تہذیبی, ان کے ساتھ بد سلوکی, ان کے ساتھ غلط طریقے سے گفتگو کرنا, ان کے ساتھ غلط انداز میں بات کرنا, یہ سب ممنوع ہے. جبکہ ہمارے ہاں ان تمام حدود کی رعایت نہیں رکھی جاتی. جب رعایت نہیں رکھی جاتی تو بات سننا کسی کو برا نہیں لگتا, غلط رویہ اور غلط طریقہ برا لگتا ہے انسان کو، کہ آپ ایسے طریقے پر اتر آؤ، آپ ایسے انداز پر اتر آؤ جو انداز کے سنت کے مطابق نہیں ہے. یہ چیز باعث تکلیف بھی ہوتی ہے اور دوسروں کو دین سے، دوسروں کو نیکی کی باتوں سے یہ انسان برگشتہ کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسی کو منع فرمایا یہاں پر کہ دیکھو طریقہ یہ ہے، جب کبھی اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، اللہ کا حکم دوسرے کو پہنچانا ہے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ بات پوری کرو لیکن تہذیب اور شائستگی کے اندر کوئی فرق نہ آنے پائے. اچھا، قال السلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی عسى الا اکون بدعاء ربی شقیہ. فرمایا کہ اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ آپ اگر ہماری بات مانتے نہیں، آپ کو میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، آپ اللہ کے پیغام کو سنتے نہیں، تو پھر ایسا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. واعتزلکم، میں آپ کو چھوڑتا ہوں. وما تدعونا، اور آپ کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ سے بالکل قطع تعلق کر لیا، نہیں، چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے طریقے کو میں چھوڑتا ہوں، آپ جس مذہب کے پیروکار ہیں اس مذہب کو میں چھوڑتا ہوں، آپ کی تعلیمات کو میں چھوڑتا ہوں کیونکہ آپ کی تعلیمات اللہ کی تعلیمات کے مخالف ہیں. فرمایا وآتزلکم، میں تم کو بھی چھوڑتا ہوں. وما تدعون من دون اللہ، اور جن کو آپ اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، بتوں کو، ان کو بھی میں چھوڑتا ہوں. وادعو ربی، میں اپنے رب کو پکارتا ہوں. عسى اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، امید ہے کہ اپنے رب کی بندگی کر کے میں محروم نہیں رہوں گا. عسى اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، مجھے امید ہے اپنے رب کی عبادت کر کے میں کبھی محروم نہیں رہوں گا. تو مطلب یہ ہوا کہ جب انسان عاجز آ جاتا ہے کہ بھئی میری بات کوئی سنتا نہیں، دین کی بات مانتا نہیں، تو میں اپنے بڑوں کے طریقے کو چھوڑتا ہوں، اللہ کے طریقے کو اپناتا ہوں. اب یہاں انسان یہ سوچتا ہے کہ بھئی میں نے اگر اپنے بڑوں کو چھوڑ دیا، بہت سارے خاندان وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو بھئی ہم اگر ناجائز کام کر رہے ہیں تو تمہیں تو ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا، اور اگر ہمارے ناجائز کاموں کے ساتھ تم تیار نہیں ہو تو تمہارا راستہ الگ ہے، تم الگ رہو، الگ کام کرو. یہ انسان کی ایک آزمائش ہوتی ہے، یہ کسوٹی ہوتی ہے آزمائش کی. ایسے موقع پر جو انسان اللہ کے دامن کو تھامتا ہے اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے دنیا کی بڑی بڑی دولتوں کو چھوڑ بیٹھتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو کبھی محروم نہیں فرماتے. ایک انسان ہے، اس کی ایک آمدنی ہے لیکن ناجائز ہے، ایک انسان کا ذریعہ آمدنی حرام ہے. وہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس طریقے کو اگر میں نے چھوڑ دیا تو میں کہاں سے کماؤں گا. حکم یہ ہے کہ نہیں، ناجائز چیز کو چھوڑ دو، ارادہ کرو ناجائز چیز کے چھوڑنے کا. آج تم نے ناجائز چیز کے چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، اللہ تعالیٰ تم کو محروم نہیں کریں گے. یہ آیت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، ایسا اللہ کو نہ بدعا ربی شقیہ، مجھ کو امید ہے کہ میں اپنے رب کی بندگی کر کے کبھی محروم نہیں ہوں گا. چنانچہ وہ لوگ جن کے کاروبار سود پر مشتمل تھے، وہ لوگ جن کے آمدنی کے ذریعہ رشوت خوری تھی، جن کے آمدنی کے ذریعہ حرام چیزیں تھیں، ان کو جب اللہ نے ہدایت عطا فرمائی تو وقتی طور پر تو یہ فکر ضرور آتی ہے کہ اب میرا کیا ہوگا، میں کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے کماؤں گا. لیکن جب انہوں نے اللہ کا نام لے کر اس بات کا تہیہ کر لیا کہ نہیں، میں نے تو اب حرام چیزوں کو چھوڑنا ہے، اور یہ تصور کر لیا کہ اللہ رازق ہے، کوئی انسان رازق نہیں، اللہ دینے والا ہے، کوئی انسان دینے والا نہیں، آپ دیکھیں اس انسان کو کبھی محرومی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ انسان اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے ایک حرام چیز کو چھوڑا. اس کا تجربہ کر دیکھ لو. ایک انسان نہیں، پتہ نہیں کتنے آدمی ہیں جنہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ آج سے وہ حرام لین دین نہیں کریں گے، سود کا کاروبار نہیں کریں گے، رشوت ہے نہیں کریں گے، رشوت سے پیسہ نہیں کمائیں گے. وقتی طور پر پریشانیاں آئیں لیکن اللہ نے پھر ان کے کام میں وہ برکت عطا فرمائی، وہ سکون عطا فرمایا کہ وہ کسی دوسرے کو سکون نہیں نصیب ہوتا. اور برکت اسی چیز کا نام ہوتی ہے کہ انسان کے پیسوں کے اندر، آمدنی کے اندر اللہ تعالیٰ ضرورتیں پوری کر دے، یہ برکت ہے. خوشیاں عطا فرما دے، یہ برکت ہے. یہ برکت بعض اوقات لاکھوں روپے کمانے والے کو نصیب نہیں ہوتی. غلط آمدنی ہوگی، لاکھوں کما رہے ہوں گے، ضرورتیں سر پہ کھڑی ہوں گی، لاکھوں کماؤ گے کروڑوں کی ضرورت سر پہ کھڑی ہیں، لیکن حلال کی برکت یہ ہوتی ہے کہ ہزاروں کماؤ گے لیکن اللہ تعالیٰ ہزاروں روپے کے اندر ضرورتیں پوری کر دیں گے، انسان کی ضرورت پوری ہو جائے اور کیا چاہیے. تو یہ حکم ہے کہ عسى اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، مجھ کو امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر اپنے رب کی بندگی کر کے میں کبھی محروم نہیں رہا. فلما اعتزلهم، اللہ نے دنیا میں ان کو یہ نام دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اپنے باپ کو چھوڑ دیا، پورے خاندان کو چھوڑ دیا، پورے اپنے علاقے کے لوگوں کو چھوڑ دیا. صرف کس لیے چھوڑا؟ ایک توحید کے لیے چھوڑ دیا. اللہ نے ان کو کیا انعام دیا؟ فرمایا کہ فلما اعتزلهم، جب ابراہیم علیہ السلام ان سے جدا ہوئے، وما يعبدون من دون الله، اور جن کو کہ وہ اللہ کے علاوہ بتوں کو پوچھتے تھے ان کو انہوں نے چھوڑ دیا. وہبنا له اسحاق ویعقوب، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں ان کی اولاد میں ہم نے دو بیٹے ان کو دیے، حضرت یعقوب دیے اور حضرت اسحاق دیے. یعنی اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا کہ ان کو دو بیٹے عطا کیے، ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا اور دوسرے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا. یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں پھر حضرت یوسف علیہ السلام آئے. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، دونوں بیٹوں کو ہم نے نبوت دی، خود بھی نبی، دو بیٹے بنے، دونوں کے دونوں بیٹے نبی. پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام آئے، وہ اللہ کے نبی بنے، یعنی پوتے بھی نبی بنے. تو کیا انہوں نے اپنے خاندان کو چھوڑا ایک اللہ کے کلمہ توحید کے لیے؟ اس وقت بے آسرا تھے، اس وقت وہ سوچتے تھے میرا کیا بنے گا، لیکن اللہ نے وقتی طور پر ان کی قربانیوں کا یہ انعام نازل کیا کہ ان کو ان کی اولاد میں دونوں نبی بیٹے دیے، ان اولاد کی جو اولاد آئی ان کے اندر بھی اللہ کے نبی آئے. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے بہت کچھ دیا. وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے واسطے سچائی کا اونچا بول ان کو عطا فرمایا. سچائی کا اونچا بول کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ان کو بے تحاشا نعمتیں دی، اور ان کا آئندہ نسلوں میں بھی ہم نے ان کا نام نیک اور بلند کر دیا. انسان کو اور کیا چاہیے؟ انسان کی اولاد نیک ہو، انسان کا خاندان نیک ہو، انسان کا خاندان نیک نام سے پکارا جائے، اس سے بڑی انسان کی کیا سعادت ہوگی. آپ دیکھو دنیا میں بعض اوقات آدمی حرام طریقے سے پیسہ کماتا ہے، وقتی طور پہ تو بڑا مزہ آتا ہے، یہ بڑی دولت آ رہی ہے، بڑے مزے آ رہے ہیں، لیکن دنیا بھر میں بدنامی ہو، دنیا بھر میں اس کے اوپر جوتے پڑے، تو بتائیے اس سے زیادہ بدبخت انسان کون ہے؟ اس کو پیسے نے کیا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی قربانی دی کہ کلمہ توحید کے لیے اپنے لوگوں کو چھوڑا، ہم نے ان کے خاندان میں نبوت کا سلسلہ جاری کر دیا. یہ وعدہ ہے اللہ رب العزت کا، من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو انسان ہمارے راستے میں کوششیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے ہم راستے ضرور کھولتے ہیں. یہ وعدہ ہے اللہ کا، لنہدینہم تاکید کا صیغہ کہ ہم ضرور اس کے لیے راستے کھولتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وقتی طور پر انسان کو حلال کام اپناتے ہوئے فکر ہوتی ہے میں کیسے کام کروں گا، کیسے ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ آزمائشیں بھی آ جائیں، لیکن انسان اس مشکل گھڑی سے اپنے آپ کو نکال لے، پھر آپ دیکھیے اللہ کی کیسی رحمتیں انسان کے اوپر آتی ہیں. یہ وقتی طور پر شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے میں زندہ نہیں رہوں گا، میرے نقصان ہو جائے گا، میرا کام خراب ہو جائے گا، میری ملازمت خراب ہو جائے گی، میرا کاروبار خراب ہو جائے گا. یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے نیک بندوں کو کبھی بے آسرا نہیں چھوڑا کرتا. آپ یہ تہیہ کر کے کریں، ارادہ کریں، ہمت کریں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ کام میں چھوڑنا چاہتا ہوں حرام کام، آپ دیکھیے اس کے ثمرات اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کیسے عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، يا الله ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، يا الله ہم کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما، ہر طرح کا چین عطا فرما، ہر طرح کا سکون عطا فرما، یا اللہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دین پر عمل کرنے کی فکر عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کی تمام بیماریوں کو یا اللہ ختم فرما، سب کو شفاء کامل نصیب فرما، یا اللہ ہم کو ہر طرح کا سکون عطا فرما، یا اللہ ہماری تمام جائز خواہشات کو پورا فرما، یا ارحم الراحمین پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ یہاں سے بد امنی کا خاتمہ فرما، یا اللہ غیر ملکی تسلط کا خاتمہ فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی محمد۔